يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم. حاضرين محترم، ابھی کچھ نکاح بھی ہونے ہیں انشاءاللہ، اس لیے جو حضرات نکاح کے لیے آئے ہوئے ہیں ان سے درخواست سے کچھ دیر تشریف رکھیں، نکاحی کے سلسلے میں کچھ باتیں انشاءاللہ عرض کی جائیں گی، انہیں سنیں. بعض اوقات کوئی بات ایسی ہوتی ہے جو دل کے تاروں کو چھو لیتی ہے اور کامیابی کا ذریعہ بن جاتی ہے. بعض اوقات لوگ بیان کے لیے آتے نہیں، لیکن جاتے جاتے چلتے چلتے کوئی بات کان میں ایسی پڑ جاتی ہے جس سے زندگی کا قبلہ درست ہو جاتا ہے. اس لیے اس موقع کو، اس تقریب کو غنیمت جاننا چاہیے، کیا پتہ ہمارے دلوں کو بھی کوئی بات ایسی چھو کر گزر جائے اور ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جائے. کیونکہ کسی نے کہا کہ سن لے دوست، جب ایام بھلے آتے ہیں گھات ملنے کی وہ خود آپ ہی بتلاتے ہیں. جب اللہ کی طرف سے اچھے ایام آتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی طرف کسی کو متوجہ کرتے ہیں تو اس کے اسباب بھی پیدا فرما دیتے ہیں. ہمارے یہاں عصر کے بعد کوئی نہ کوئی بزرگ آیا کرتے ہیں، آج اتفاق سے کوئی بھی نہیں آئے اور اپنے اپنی مشغولیت اور مصروفیت ہے ان حضرات کی. اس لیے اس موقع پر چونکہ لوگ دور دور سے آتے ہیں، کوئی نہ کوئی بات دین کی اگر عرض کر دی جائے تو خود اپنے لیے بھی فائدہ مند ہوتی ہے، دوسروں کے لیے بھی. اس لیے میں نے سوچا کہ کچھ بات دین کی کر دی جائے، اور خاص طور پر چونکہ نکاح ہیں دو تین، اس لیے نکاح سے متعلق ہی وہ بات ہو جائے. لیکن جو بات میں کہنا چاہتا ہوں اس کے لیے تھوڑی سی تمہید کی مجھے ضرورت ہے، اس کو میں پہلے عرض کر دوں تو بات سمجھنے میں انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی. میرے عزیز بھائیوں اور محترم خواتین جو یہاں بیان سننے کے لیے آتی ہیں، ان سے بھی میں مخاطب ہوں کہ اللہ رب العزت نے ہماری جو دنیا بنائی ہے یہ مرکب ہے دو چیزوں سے، خیر اور شر دونوں چیزوں سے. یہاں خیریں بھی ہیں شر بھی ہیں، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ ہر اصل کے مقابلے میں کوئی نہ کوئی اس کی ضد بھی ہے. اگر اس کو مزید یوں واضح کروں کہ اگر سورج ہے تو چاند بھی ہے، اسلام ہے تو کفر بھی ہے، مسلمان ہیں تو کافر بھی ہیں، رات ہے تو دن بھی ہے، غم ہے تو خوشیاں بھی ہیں، پیدائش ہے تو موت بھی ہے. یعنی دو چیزیں ہیں، اکیلی کوئی چیز نہیں ہے دنیا میں، جوڑے جوڑے. اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ صرف خوشیاں ہی خوشیاں ہوں تو وہ جگہ صرف جنت، جہاں صرف خوشیاں ہوں گی، غم نام کی کوئی چیز نہیں. کوئی شخص یہ چاہے کہ صرف غم ہی غم ہو تو وہ جگہ جہنم ہے. لیکن جہاں دونوں چیزیں دیکھی جا سکتی ہوں کہ خوشیاں بھی ہوں غم بھی ہوں، تو وہ یہ دنیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں جنت کی اس دنیا میں شامل فرما دی، کچھ چیزیں جہنم سے لے لیں، دونوں کو ملا کر ہماری دنیا بنا دی. اب غم بھی ہیں خوشیاں بھی ہیں، ایک ہی موقع ہوتا ہے کہ نکاح بھی ہونے والا ہوتا ہے اور نماز جنازہ بھی تیار ہوتی ہے. اس دنیا میں غم بھی ہیں، اسی دنیا میں خوشیاں بھی ہیں. بہرحال یہ دو سلسلے ہیں، نور ہے تو ظلمت بھی ہے، اور یہ سلسلہ صرف یہیں تک نہیں ہے. عالم غیب میں اگر ہم جائیں اور تھوڑا سا جھانکیں تو وہ چیزیں جو ہمیں نظر نہیں آتی ان میں بھی یہ سلسلے جاری ہیں. آپ دیکھیے ملائکہ، ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے، آنکھوں سے اوجھل ہیں، لیکن ملائکہ خیر محض ہیں، ان میں شر نام کی کوئی چیز نہیں، وہ خیر ہی خیر ہیں. اور اتنی خیر ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا یعصون اللہ ما امرهم، وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، جو حکم ان کو دیا جاتا ہے اس کو بجا لاتے ہیں، بلکہ قرآن مجید میں ان کی تعریف یوں کی کہ بل عباد مکرمون، بڑے مکرم معزز بندے ہیں اللہ کے، وہ لا یسبقونہ بالقول وهم بامرہ یعملون، اور لا یعصون اللہ ما امرهم کہ وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. تو فرشتوں کے بارے میں تو یہ فرمایا، اور شیطان کے بارے میں فرمایا کہ وکان الشیطان لربی کفورا، شیطان اپنے رب کا نافرمان. تو فرشتوں کے بارے میں کہا کہ فرما بردار، اور شیطان کے بارے میں کہا کہ نافرمان، ناشکرا، بات نہ ماننے والا. تو فرشتے خیر ہی خیر، خیر کی طرف بلاتے ہیں، اور اتنے خیر خواہ ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الذین یحملون العرش، کہ جو لوگ عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، وہ فرشتے ہیں جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، ومن حملہ، اور جو ان کے ارد گرد لاکھوں کروڑوں فرشتے ہیں، وہ یسبحون بحمد ربهم ویستغفرون للذین آمنوا، اللہ کے حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور اہل ایمان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ مومن کو اہل ایمان کی مغفرت فرما دیجیے. عرش بھی اٹھائے ہوئے ہیں، ارد گرد قرب و جوار میں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہیں، لیکن اللہ رب العزت سے دعا میں ہی مشغول ہیں. یسبحون بحمد ربهم، اپنے رب کی حمد و ثنا میں مشغول ہیں، اور ساتھ میں استغفار کر رہے ہیں، کس کے لیے؟ للذین آمنوا، اہل ایمان کے لیے. تو ہمارے کتنے خیر خواہ ہیں وہ، ہمیں نظر نہیں آتے لیکن ہمارے لیے دعا میں مشغول ہے. اللہ نے ایک جماعت پوری ایسی لگا دی ہے جو اہل ایمان کی مغفرت کے لیے دعا کرتی رہتی ہے. تو کتنے بڑے خیر خواہ ہیں ہمارے. اس کے مقابلے میں شیطان کیا کہتا ہے؟ قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، کہ اللہ تیری عزت کی قسم میں ان سب کو گمراہ کروں گا. تو انہیں ہدایت کی طرف لا رہا ہے، میں انہیں گمراہی کی طرف لے کے جاؤں گا. آپ اندازہ لگائیے کہ شیطان ہمیں گمراہی کی طرف لے کے جاتا ہے، اور چاہتا یہ کہ ہم جہنم میں جائیں، چنانچہ ہمیں وہ ایسے کاموں کی دعوت دیتا ہے. اور قیامت کے دن بھی ایسا ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ سب کو جمع فرمائیں گے اور تمام امور سامنے آ جائیں گے، اس وقت جو اللہ تعالیٰ نے منظر کھینچا ہے، وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق، شیطان یہ کہے گا کہ اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا، سچا وعدہ، ووعدتکم فاخلفتکم، اور ایک وعدہ میں نے بھی کیا تھا، جھوٹا وعدہ. لیکن ساتھ میں یہ کہے گا وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم، میں نے تم پر دباؤ نہیں ڈالا تھا، صرف دعوت دی تھی گناہ کی طرف، فاستجبتم لی، تم نے قبول کر لی، اور اب فلا تلومونی، مجھے ملامت مت کرو، میں نے دعوت دی تم نہ کرتے قبول، بہت سے لوگوں نے نہیں کی، لیکن جس نے قبول کر لی اب مجھے ملامت نہ کرے. فلا تلومونی ولومو انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو. تو یہ شیطان وہاں پر بھی مکر جائے گا اور کہہ دے گا کہ میں نے تو وعدہ تو کیا تھا لیکن جھوٹا وعدہ تھا، اللہ نے بھی تو وعدہ کیا تھا، تم اس کے وعدے پر کیوں نہیں یقین کیا تم نے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ شیطان دشمن ہے تمہارا، تم اس کو اپنا دشمن بناؤ، لیکن تم نے اسے اپنا دشمن نہیں بنایا. تو بہرحال جو بعد میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں یہ کہ دو سلسلے ہیں، خیر اور شر کے سلسلے، اس عالم غیب میں بھی، عالم غیب میں بھی ہیں، اور ہمارے اس عالم میں بھی سلسلے جاری ہیں. اور اس سلسلے میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام خیر کے سلسلے سے متعلق ہیں. انبیاء خیر محض ہوتے ہیں، انبیاء کے مقابلے میں جو آتا ہے وہ دجال ہوتا ہے. ہر نبی کے مقابلے میں ایک دجال اللہ نے پیدا کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ آخر خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے نبی ہیں، تو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا. حدیث میں آتا ہے کہ آپ کے شانوں پر یا پیچھے کم پیٹھ پر مہر تھی ختم نبوت کی، اور بعد نے فرمایا کہ وہاں لکھا ہوا تھا کہ آپ جائیے جہاں جی چاہے، آپ منصور ہیں، کامیاب ہیں ہر جگہ، یعنی اللہ کی مدد آپ کے ساتھ شامل حال، فَإِنَّكَ مَنصُورُونَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے لیے جو دجال بھیجا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ بھی بہت بڑا دجال ہے، باقی جتنے دجال تھے ان سب نے نبوت کا دعویٰ کیا، لیکن یہ دجال خدائی کا دعویٰ کرے گا اور اس کے ماتھے پر لکھا ہوا ہوگا کافارہ، کفر کافر لکھا ہوا ہوگا، تو مقابلے کے لیے دجال بھیجا. بہرحال انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام خیر کے داعی ہیں، خیر کی طرف بلاتے ہیں اور اتنے خیر خواہ ہیں اپنی امت کے کہ بعض اوقات اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس درجے میں جو ہے وہ ان سے خیر خواہی مت کیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دین کی دعوت دیتے ہیں، لوگ نئی بات مانتے، آپ کا دل تنگ ہوتا ہے اور آپ کا دل گھٹتا ہے، تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید نے فرمایا لعلک کا باخ النفس کا اللہ یقون مومنین، اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے، یعنی اتنا غم کیوں اٹھاتے ہیں. چنانچہ آپ کو فرمایا فذکر انما انت مذکر، آپ صرف نصیحت کیجئے، لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر داروغہ بنا کر نہیں بھیجے گئے کہ ضرور ان سے ایمان جو ان سے کہیں کہ ایمان قبول کریں. ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، آپ کا کام صرف یہ ہے کہ آپ جو ہے ان کو تذکیر کا کام کیجئے، دعوت کا کام کیجئے اور نصیحت کا کام کیجئے. جہاں تک ہدایت کا معاملہ ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ جس کو ہدایت دینا چاہیں، جس سے محبت چاہیں کہ جس سے محبت کرتے ہیں کہ یہ ہدایت یافتہ ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ کی مرضی پر ہے. انک لا تہدی من احببت، جس کو آپ چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے. تو بہرحال بھائی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام خیر کے سلسلے کے داعی ہیں اور اس کے مقابلے میں دجال یہ شیاطین یہ شر کے سلسلے کے داعی ہیں. اور اس دنیا میں خیر کا سب سے بڑا سلسلہ وہ نکاح کا سلسلہ ہے، دو دلوں کو جوڑنے والا، دو خاندانوں کو جوڑنے والا، آپس میں محبت پیدا کرنے والا جو سلسلہ اللہ نے رکھا ہے، سب سے بڑا سلسلہ وہ نکاح کا سلسلہ ہے. آپ دیکھیے کہ نکاح سے پہلے میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو نہیں جانتے، اگر کوئی پیغام بھی نہیں بھیجا ہوا تو کوئی اگر مر جاتا ہے تو ایسا دکھ بھی نہیں ہوتا، لیکن اگر تعلق قائم ہو جائے اور نکاح ہو جائے اور خدا نہ کرے کوئی اگر بری خبر سن لے تو کتنے تکلیف پہنچے گی، اس لیے کہ وہ تعلق قائم ہو گیا نکاح کا. اور اسی طرح خدا نہ کرے کوئی جو ہے وہ صدمے کی غم کی اطلاع مل جائے تو بھی کتنی جو صدمہ پہنچتا ہے. تو یہ ایک نکاح ایسا سلسلہ ہے جو دلوں کو جوڑنے والا ہے. اب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نکاح سے محبت رکھتے ہیں اور اس کے مقابلے میں شیاطین اس سے بغض و عناد رکھتے ہیں. چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ نکاح میرا طریقہ ہے، میری سنت ہے، اور جو اس طریقے سے اعراض کرے فلیس منی، وہ مجھ میں سے نہیں. اس لیے نکاح کو سنت قرار دیا. بلا ضرورت نکاح نہ کرنا یہ گناہ ہے. بعض اوقات انسان کے گناہ میں پڑنے کا اگر اندیشہ ہو، نکاح نہیں ہے اور اس وجہ سے گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے، تو نکاح کرنا واجب ضروری، نہیں نکاح کرے گا تو گناہگار ہوگا. اس لیے نکاح سے اعراض کرنا بغیر سبب کے یہ صحیح نہیں، بلکہ فرمایا کہ میرا طریقہ ہی ہے، اور جو نکاح سے اعراض کرے فلے سمجھے، مجھ میں سے نہیں، میرے طریقے پر نہیں. اور شیاطین کیا چاہتے ہیں کہ اول تو نکاح ہی نہ ہو، بغیر نکاح کے ہی جو ہے وہ لوگ جو ہے مرد اور عورت آپس میں مل جائیں، گناہ کے طریقے اختیار کریں، اور اگر کسی کا نکاح ہو بھی گیا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ ان میں آپس میں لڑائی پیدا کرے، جھگڑے پیدا کرے، یہاں تک کہ یہ نکاح ٹوٹ جائے، طلاق پر نوبت آ جائے. دیکھیے اسی لیے اللہ کے نزدیک سب سے حلال چیزوں میں مبغوث ترین چیز طلاق، طلاق مت دو. اگرچہ مجبوری کے عالم میں دی جاتی، مجبوری نہ ہو تو طلاق دینے کی ضرورت نہیں. جو کام ہم کرتے ہیں تو اس سے پہلے اس کے احکام ہمیں سیکھنے چاہیے. اسی طرح اگر کوئی نکاح کر رہا ہے تو نکاح اور طلاق کے مسائل سیکھنے چاہیے، تاکہ خدا نہ کرے اگر کبھی کوئی ایسی حاجت ضرورت پیش آ جائے تو بوقت ضرورت تو اس حق کو استعمال کرے، لیکن بلا ضرورت طلاق نہ دے. سب سے مبغوث ترین چیز، تو سب سے پہلے تو یہ بتلا دیا کہ مبغوث ترین چیز ہے، لیکن اگر ضرورت پیش آ جائے کہ اس کے بغیر چارہ نہ ہو تو پھر طریقہ بتلا دیا کہ اب طلاق دینی پڑے تو کس طرح سے دو. اس کے لیے پھر تقسیم کر دی، ایک طلاق کی قسم ہے طلاق سنت، ایک طلاق کیا ہے طلاق بدعت، تو اکٹھے تین طلاقیں دے دینا، طلاق دے دینے سے ہو تو جائے گی لیکن گناہ بھی ہوگا ساتھ میں کہ طریقہ غلط اختیار کیا، شریعت کو یہ مطلوب نہیں. اور طلاق سنت کیا ہے کہ ہر طور کی حالت میں، پاکی کی حالت میں صرف ایک طلاق دے دے. اب عدت تک آپ کے پاس وقت باقی ہے اور اس عدت میں چاہے تو مرد رجوع کر سکتا ہے، ہو سکتا ہے اپنی غلطی کا اندازہ ہو جائے اور پچھتاوا ہو دونوں کو تو رجوع کر سکتے ہیں. خدا نہ کرے اگر رجوع کر لیا پھر دو سال تین سال ساتھ زندگی گزری لیکن پھر دیکھ رہے ہیں کہ گڑبڑ شروع ہو گئی اور ایسا معاملہ ہو گیا کہ اب جس کے بغیر چارہ نہیں ہے، پھر صرف ایک طلاق دے پھر رجوع کر سکتا ہے. تو بہرحال جو شریعت نے طریقے بتلائے ہیں اس میں آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، ہم چونکہ ان کو سیکھتے نہیں اور غلط طریقے سے طلاق دے دیتے ہیں. اب چاہے غلط طریقے سے کوئی طلاق دے، طلاق تو ہو جائے گی، لیکن اگر طلاق بھی آدمی دے اور صحیح طریقے سے دے، آپ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق دے، تو انشاءاللہ اس میں بھی خیر ہی خیر ہے ہمارے لیے. تو بہرحال اس وقت طلاق موضوع نہیں ہے لیکن درمیان میں بات آ گئی کہ طلاق کو پسند کرتے ہیں شیاطین اور نکاح کو پسند کرتے ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام. چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، جس کا خلاصہ یہ ہے، حبب الی من دنیاکم ثلاث، مجھے تمہاری دنیا سے تین چیزیں پسند ہیں، ان میں ایک چیز فرمایا کہ عورت. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ خوشبو، اور ایک نماز. تین چیزیں پسند، نماز، خوشبو اور عورت. اور عورت اس لیے پسند نہیں، خدا نہ کرے کہ شہوت رانی کا کوئی ذریعہ ہے وہ، بلکہ اللہ رب العزت نے گناہ سے بچنے کا ذریعہ بنایا اس کو. تو بہرحال چونکہ یہ محبت کا ذریعہ ہے، جب نکاح ہوتا ہے خاندانوں میں محبت پیدا ہو جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر مصر سے غالباً جنگ ہوئی اور وہاں سے پھر جو ہے وہ مال غنیمت میں عورتیں بھی اور غلام بھی آئے، آپ نے ان میں سے ایک محترمہ تھی ان سے نکاح کیا، حرمت مساہرت قائم ہو گئی. صحابہ کرام کو جب پتہ چلا کہ بھئی یہ تو ہمارے رشتہ دار بن گئے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہو گئے، تو ان کی وجہ سے سینکڑوں لوگ آزاد ہو گئے، آزاد کر دیے صحابہ کرام کہ ہم انہیں اپنا غلام نہیں بنا سکتے. تو دیکھیے محبت پیدا ہوئی صرف ایک نکاح کی وجہ سے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تعدد ازواج ہیں، مختلف شادیاں آپ نے کی ہیں، اس میں یہ حکمت بھی پوشیدہ تھی تاکہ مختلف قبیلے اس نکاح کی وجہ سے وہ اسلام کی طرف مائل ہو جائیں. اور مائل ہوئے، اگر کسی اور وجہ سے آپ نے نکاح کرنا تھا تو جوانی میں کرتے، لیکن آپ نے جوانی میں تو صرف ایک ہی نکاح کیا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور تقریباً 50 برس تک، یعنی آپ کی عمر 50 برس کی تھی اس وقت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، ایک ہی نکاح تھا. باقی جتنے بھی نکاح ہوئے ہیں تو وہ بھی تقریباً 5-6 سال تو ایسے گزرے ہیں جس میں ایک اور خاتون نکاح میں آئیں، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد پھر حضرت عائشہ سے نکاح کیا، تقریباً اس وقت 55 سال کی عمر تھی یا جو آگے عمر پہنچ چکی تھی. اور باقی نکاح صرف اسی غرض سے ہوئے، اور وہ بھی سب سوائے حضرت عائشہ کے کوئی عورت کماری نہیں تھی، کوئی متعلقہ تھی، کسی کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا. لیکن اصل جو مقصود تھا وہ یہ کہ چونکہ وہ کنبے اور قبیلے والے لوگ تھے، چاہے لوگ دین کی طرف مائل ہوں، اور چونکہ یہ دین فطرت ہے اس لیے شریعت نے 4 شادیوں کی سب کو اجازت دی. چاہتا تو ہر آدمی ہے، لیکن ہم اپنی بودوباش اور معاشرت کی بنا پر دوسرا نکاح نہیں کر سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ دوسرا نکاح کرنا ایک آزمائش بھی ہے. اگر آپ بیویوں کے حقوق پہلی ہی بیوی کے حق ادا کر دیں تو بڑی بات، آج تو پہلی بیوی کا حق ادا نہیں کرتا کہ آدمی، اس کے ساتھ زیادتی اور ظلم ہوتا ہے. لیکن ہر جگہ ایسا معاملہ نہیں، بعض جگہ عورتیں بھی زیادتیاں کرتی ہیں، لیکن اگر کوئی کرنا چاہے تو شریعت نے منع نہیں کیا، بشرطے کہ وہ عدل و انصاف سے کام لے. اور اگر عدل و انصاف سے کام نہیں لے سکتا تو بس ایک ہی کافی. بہرحال یہ ایک دوسرا موضوع ہے، یہاں پر بھی میں جانا نہیں چاہتا. تو بہرحال نکاح جو ہے یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے، اور شیاطین کا طریقہ یہ ہے کہ اس نکاح کو توڑ دے. چنانچہ بعض روایات میں آتا ہے کہ شیاطین شام کا وقت جو ہے وہ جب ہوتا ہے تو سمندر پر اپنا تخت بچھاتا ہے اور اس کے جو گرگے چیلے ہیں وہ آ کر اپنی کارگزاریاں سناتے ہیں کہ آج ہم نے یہ کام کیا، آج ہم نے فلاں شخص کو نیکی سے روک دیا، ایک شخص نماز پڑھنے جا رہا تھا ہم نے کسی اور کام میں لگا دیا، کسی سے یہ بدکاری کرا دی، کسی کو شراب میں مبتلا کر دیا، کسی کو کسی اور کام میں، تو سب کو شاباش دیتا ہے کہ تم نے اچھا کام کیا، لیکن جب اسے کوئی یہ بتاتا ہے کہ میں نے دو میاں بیویوں میں آج جو ہے وہ جدائی کرا دی، طلاق ہو گئی، اس کو اٹھ کر گلے سے لگاتا اور کہتا ہے کہ تو ہے میرا سچا چیلا، تو نے کام کیا ہے، کیونکہ یہ دو میاں بیوی میں جدائی نہیں ہے، دو خاندانوں میں جدائی. کافی سارے لوگ اس سے آپس میں لڑائیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور بعض جگہوں پر تو ایسے نوبت آ جاتی کہ قتل و غارت گری تک نوبت پہنچ جاتی. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. تو شیاطین کا پسندیدہ مشغلہ ہے یہ، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یہ چاہتے ہیں کہ یہ تعلق قائم رکھے، اس تعلق کو قائم رکھو، توڑو نہیں. شوہر بیوی کا حق ادا کرے، بیوی شوہر کا حق ادا کرے. حضرت یحییٰ فن نحو کے ایک امام گزرے ہیں، یحییٰ اقسم، شکل و صورت کے خوبصورت نہیں تھے بلکہ بدصورت تھے، سیاہ فام تھے. اللہ تعالیٰ نے انہیں جو بیوی عطا فرمائی وہ انتہائی خوبصورت و حسین و جمیل تھی. کبھی کبھی کہا کرتے تھے اپنی بیوی سے کہ ہم تم دونوں جنتی، اور بات یہ ہے کہ میں تو تمہیں دیکھ کے اللہ کا شکر ادا کرتا رہتا ہوں کہ اللہ نے ایسی خوبصورت، اتنی اچھی، سلیقہ مند اور نیک بیوی عطا فرمائی ہے، تو اس شکر کے راستے سے انشاءاللہ جنت میں پہنچ جاؤں گا، اور یقیناً تم مجھے دیکھ کر صبر کرتی ہو کیونکہ میں بدصورت آدمی ہوں، لیکن بہرحال تمہارا شوہر ہوں، اور اس کی بدصورتی کے باوجود تم اس سے محبت رکھتی ہو اور صبر کرتی ہو، یقیناً صبر کے راستے تم بھی جنت میں پہنچ جاؤ، تو ہم دونوں جنتی. تو بہرحال یہ جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں، بعض اوقات شکل و صورت کے اعتبار سے چاہے وہ خوبصورت نہ ہو، لیکن جو حق اللہ نے رکھا ہے اس کا حق اسے دو. یہ شکل و صورت تو مٹنے والی ہیں بھائی، رہنے والی نہیں ہے، حسن و جمال ختم ہونے والا ہے. جوانی میں اگر آج کچھ حسن و جمال ہے تو بڑھاپے میں آگے ختم ہو جائے گا، پھر نہ منہ میں دانت رہیں گے نہ پیٹ میں آنت رہے گی، بعض اوقات کمر بھی جھک جاتی ہے، کمر جھک کے مشرے کمانی ہوئی، کوئی نانا ہوا کوئی نانی ہوئی، اس وقت پہ ساری جوانیاں ختم ہو جاتی ہیں بھائی. آج جو ہے وہ ہم کوئی اگر ہمیں چچا کہہ دے تو بڑا برا لگتا ہے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ لوگ چچا بھی کہیں گے اور لوگ بہت کچھ کہیں گے، لیکن برداشت کرنا پڑے گا. تو وقت جو ہے یہ گزرتا جاتا ہے تیزی کے ساتھ، تو اس لیے اصل جو ہے وہ حسن و جمال کو ترجیح مت دو. ترجیح کس کو دو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی تمام چیزوں میں فرمائی ہے. فرمایا کہ کوئی شخص کسی عورت سے اگر نکاح کرتا ہے تو عام طور پر چار وجہ سے کرتا ہے، لجمالیہ، جمال کی وجہ سے، خوبصورت بہت، ولمالیہ، یا اس کے مال کی وجہ سے کہ مال بہت ہے، ولحسبیہ، یا اس وجہ سے کہ حسب نسب والی عورت، عزت والی ہے، خاندان والی ہے، لوگوں میں بڑا نام ہے اس کا، میری بھی عزت ہوگی اگر میں اس سے نکاح کر لوں گا تو. اور آخر میں فرمایا کہ ولی دینیہ، یا دین کی وجہ سے. اور آپ نے فرمایا کہ فس فر ذات الدین، تم دین کو ترجیح دو، کیونکہ جمال ختم ہو جانے والا ہے، مال بھی ختم ہو جایا کرتا ہے، حسب نسب کوئی چیز نہیں، اصل چیز تقویٰ ہے. اور فس فر ذات الدین، جو دین کے اعتبار سے اچھی عورت ہو اس کو ترجیح دو. اسی طرح عورتیں بھی ان مردوں کو ترجیح دیں جو دین کے اعتبار سے بہتر ہوں. وجہ یہ ہے کہ دین ہمارے ساتھ ہے، ہم مرتے دم تک مریں گے تب بھی انشاءاللہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس وقت بے دین ہو، ہم یہ چاہیں گے کہ مرتے وقت تک دین اسلام پر ہمارا خاتمہ ہو، ہم اس پر ثابت قدمی کے ساتھ رہیں. تو یہ ایک فقط ایسی چیز ہے کہ بڑھاپا ہو تب، جوانی ہو تب، ہر حال میں دیندار ہونا ہمیں پسند ہے. تو اس جو چیز، جو صفت ہمیشہ رہنے والی ہے اس پر قائم رہو. تو اس لیے فرمایا فس فر ذات الدین، اگر ہو سکے تم سے تو تم دین کو ترجیح دو. تو بہرحال اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے یہ جو حقوق رکھے ہیں مرد اور عورت پر اللہ رب العزت نے دونوں طرف سے، حدیث میں آتا ہے دیکھیے، ویسے اگر کسی عورت کو آدمی دیکھتا ہے نکاح کے بغیر تو لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، فرمایا حدیث میں، دیکھنے والے پر بھی لعنت اور جو اپنے آپ کو دکھانے کے لیے پیش کرے اس پر بھی لعنت، کیونکہ اس نے اگر پردہ نہیں کیا، بغیر پردے کے پھر رہی ہے اور بن سنور کر بازاروں میں گھوم پھر رہی ہیں خواتین، تو اس میں گناہ ان عورتوں پر بھی تو ہے نہ، اگر وہ اس طرح سے آئے کوئی نہ دیکھے. تو اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے، حدیث میں لعن اللہ الناظر والمنظور، دیکھنے والے پر بھی لعنت اور جو اپنے آپ کو دکھانے کے لیے پیش کرے اس پر بھی لعنت ہے اللہ. اور حدیث میں ایک اور فرمایا کہ زنا العین النظر، نظر کا گناہ جو ہے وہ آنکھ کا گناہ جو کیا ہے وہ زنا کیا ہے، دیکھنا ہے، نا محرم کو دیکھنا گناہ. لیکن اگر نکاح ہو گیا، وہی عورت بیوی بن گئی ہماری، اب حدیث میں آتا ہے کہ تم اس کو محبت سے دیکھو، وہ تمہیں محبت سے دیکھے، اور اللہ رب العزت تم دونوں کو محبت سے دیکھے. کتنی عمدہ بات، اللہ تعالیٰ کے حکم کے سے ہٹ کر دیکھیں گے تو لعنت کے مستحق. اور جب وہ بیوی بن گئی، نکاح ہو گیا، اب حدیث میں آتا ہے کہ جب شوہر بیوی کو محبت سے دیکھے اور بیوی شوہر کو محبت کی نگاہ سے دیکھے، اللہ تعالیٰ ان دونوں کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے. تو آدمی جب کئی بیوی پر نظر ڈالے تو ساتھ میں اس کا تصور کر لیں کہ میرا رب بھی مجھے دیکھ رہا ہے، کیسا لذیذ تصور ہوگا یہ. اور تصور تبھی ہوگا جب بھائی ہمیں یہ بات پتا ہوگی، معلوم ہوگی. تو اس لیے اس تصور اس سے آدمی دیکھے کہ میرا رب بھی مجھے دیکھ رہا ہے. جیسے قرآن مجید میں ہے نا، فذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اس لیے بعض لوگوں نے فرمایا کہ جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ہم قسم کھا سکتے ہیں کہ اللہ ہمارا ذکر کر رہے ہیں، کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا فذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم لوگوں میں ذکر کرو گے میں فرشتوں کی جماعت میں تمہارا ذکر کروں گا. تو اللہ رب العزت ہمارے بڑے قریب ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو دین کی سچی محبت بھی عطا فرمائے اور دین پر عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے. ایک بات جو اور عرض کرنی ہے، نکاح کے سلسلے میں یہ عام خرابی سے پیدا ہو رہی ہے اس وقت، اس لیے میں اس کو عرض کر رہا ہوں. اگرچہ اس میں بہت سی اصلاح کا پہلو نکل آیا ہے، لیکن پھر بھی بات یہ ہے کہ عام طور پر لڑکی سے جب اجازت لینے کے لیے کوئی شخص جاتا ہے تو بعض لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اجازت لینا عین وقت پر ضروری ہے. بس یاد رکھیے کہ جائز تو ہے یہ، لیکن ضروری نہیں ہے کہ اسی وقت لی جائے. آدمی دو دن پہلے، تین دن پہلے بھی اجازت لے سکتا ہے. اور اجازت کا حق کس کو ہے؟ باپ کو سب سے زیادہ. باپ عام طور پہ اجازت نہیں لیتا، اسے شرم آتی ہے، یا تو حتیٰ کہ محلے والوں کو وہ کہہ دیتا ہے کہ تم اجازت لے لینا، لیکن خود اجازت نہیں لیتا، جبکہ حق بھی اس کا ہے، ولی الامر بھی ہے، اور شریعت نے اس کا حق تسلیم بھی کیا ہے. اس لیے اپنی بچی سے خود نکاح کی اجازت لینی چاہیے کہ میں تمہارا نکاح فلاں ابن فلاں سے اتنے مہر پر کر رہا ہوں، یہ نکاح کی اجازت لے. اگر وہ بچی خاموش رہے یا آنکھوں سے آنسو نکل آئیں تو یہ اجازت ہے، اگر باپ خود لے رہا ہے، یا باپ نے اپنے بھائی کے لیے کہہ دیا، تایا چچا محرم رشتے دار ہیں اس کے، اور ان کو کہہ دیا کہ تم اجازت لے لو بچی سے، بڑا بھائی ہے اس کو کہہ دیا تو اس کا تایا لگا، محرم ہے، تو اس لیے کوئی حرج کی بات نہیں. باپ دادا نے اگر اجازت کے لیے کہا ہے کہ جا کے اجازت لے لو، اور وہ اجازت لے لیتے ہیں جا کے، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. دو گواہ ساتھ میں ہو، محرم گواہ، چاہے سگے بھائی ہوں بچی کے، چاہے جو ہے وہ تایا اور چچا ہوں یا ماموں ہوں، میں محرم رشتے دار ہوں، سگے جو ہے بھتیجے ہوں یا سگے جو ہے وہ بھانجے ہوں جو محرم ہوں، تو وہ ان کے ساتھ جائے اور جا کے اجازت لے لیں. اور اس میں بہتر یہی کہ پہلے سے اجازت لے لی جائے. عام طور پر جب عین وقت پر اجازت لی جاتی ہے تو بہت سارے مرد جس طرح یہاں نکاح میں جمع ہیں، گھر میں عورتیں بھی جمع ہوں گی. جب آدمی اجازت لینے کے لیے جائے گا تو پردہ عام طور پر عورتیں کرتی نہیں، تو یہ گناہ بھی خامخواہ کا ہمارے سر پہ ہوگا. تو اس لیے ایسے موقع پر پہلے سے اجازت لینی چاہیے تاکہ گڑبڑ نہ ہو. دوسری بات یہ ہے کہ اجازت باپ دے گا جس کو وکیل بنا دے، محرم کو بنانا چاہیے، نہ محرم کو نہ بناؤ. اور اس کے علاوہ ایک بات سمجھ لیں کہ بعض اوقات باپ اجازت نہیں دیتا، باپ تو خاموش ہے، خود ہی چاہے چاچا تایا یا خود ہی چلے گا جا کے اجازت لے لی. تو اس صورت میں اجازت تب صحیح سمجھی جائے گی جب لڑکی زبان سے کہے کہ مجھے منظور یا قبول. اگر وہ خاموش ہے تو اجازت نہیں ہوگی. اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ نکاح ہوگا تو وہ بھی درست نہیں ہوگا. اور نکاح سے پہلے کے یعنی عورت کے پاس جب وہ اس کا مرد جائے گا، اس وقت تک کے جتنے کام ہوں گے سب گناہ پر مشتمل ہوں گے. یہاں تک کہ عورت اپنے آپ کو اس کے جب سپرد کر دے گی تب اجازت سمجھی جائے گی، اس سے پہلے سب گناہ کے کام. تو اس لیے میں نے یہ بات عرض کر دی کہ ایک باریک بات ہے یہ، اس کو سمجھنا چاہیے. عام طور پر نکاح کے موقع پر ان سب چیزوں کا خیال نہیں رکھا جاتا، ان چیزوں کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے. اور اس کے لیے یہ کہ پہلے سے آدمی اجازت لے لے، دو تین دن چار دن پہلے اگر اجازت لے لے تو حرج کی بات نہیں. اور اجازت لینے کے لیے جو وکیل ہو وہ بھی محرم ہو، اور جو دو گواہ ہوں انہیں بھی محرم ہونا چاہیے. اگر نامحرم ہوں گے نکاح تو بہرحال ہو جائے گا اگر باپ نے اجازت دی ہے، لیکن بہرحال نامحرم ہونے کا گناہ تو ہے نا اپنی جگہ، وہ اپنی جگہ پہ گناہ رہے گا، اس لیے ان امور سے بچنا چاہیے. اسی طرح ایک مہر کے سلسلے کی بات عرض کر کے ختم کر دیتا ہوں کہ مہر عام طور پر یا تو بہت بڑی بڑی رقم مہر میں رکھی جاتی ہے، 5 لاکھ 10 لاکھ، جو دے بھی نہیں سکتا، اور یہ صرف نام و نمود کے لیے ہوتی ہے. کسی کوئی کہتا ہے کہ اتنی بڑے تم نے مہر رکھ دیا تو کہتے ہیں میاں کون سا دینا ہے اور مانگ کون رہا ہے، اس قسم کی باتیں کی جاتی ہیں. تو یہ بڑا سخت گناہ ہے نام و نمود کے لیے اس طرح سے مہر کو مقرر کرنا اور پھر نہ دینا، یہ بہت ہی غلط بات ہے. یہ بچی کا لڑکی کا حق ہے. اگر اول تو مہر کی اتنی رقم مقرر کرنی چاہیے جو شوہر ادا کر سکے. ہر آدمی اپنی استطاعت جانتا ہے کہ 5,000 10,000 25,000 40,000 جو بھی میں دے سکتا ہوں وہ دے، اور دینے کی نیت سے مہر کی رقم باندھے. بعض لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں صرف دکھانے کے لیے ہم نے لکھوا دیا لیکن دینا مینا نہیں ہے، یاد رکھیے. اور پھر دو موقع ایسے آتے ہیں عام طور پر کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم معاف کرا لیں گے. ایک موقع تو شوہر جب بیوی کے پاس پہنچتا ہے، اب 5 لاکھ 10 لاکھ کی رقم ہے، لیکن اس کو کہتا ہے کہ پہلے مہر معاف کر دو تب میں تمہارے قریب آتا ہوں. تو جبری طور پر اگر عورت معاف کر بھی دے تو شریعت میں ایسی معافی کا اعتبار نہیں ہے بھائی، معاف نہیں ہوتا، دینا ہی پڑے گا وہ. اور یہ مردانگی کے خلاف ہے کہ اس طرح سے آدمی معاف کرائے، اول تو معاف ہوتا ہی نہیں. دوسرا یہ کہ بعض اوقات شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، اب جب جنازہ گھر سے باہر نکلنے لگتا ہے تو عورتیں کہتی ہیں ارے اس کا مہر تو معاف کر دے، اس کو مجبور کرتی ہیں. اب عورت بیچاری ایسا وقت ہوتا ہے کہ نہ کرے مہر معاف تو مصیبت، یعنی بعض اوقات مرتے دم تک مہر نہیں دیا ہوا ہوتا شوہر نے، تو اب اس وقت وہ مجبور کرتی ہیں عورتیں کے ساتھ معاف کر دے اس کو، اور مجبوراً وہ زبان سے کہتی ہے اچھا میں نے معاف کیا، لیکن معاف وہ بھی نہیں ہوتا. یاد رکھیں یہ ایسے مسائل ہے، جبر کہیں نہیں ہے شریعت میں اس معاملے میں. یہ تو ہے کہ اگر شوہر بیوی سے خوش ہو اور 1,00,000 روپے مہر پہ تھا اور 2,00,000 وہ دینا چاہے تو شریف کے دے دو، کوئی حرج نہیں، محبت کی بات ہے. 1,00,000 کی بجائے اگر 2,00,000 دینا چاہے شوہر بہت خوش ہے بیوی سے، کہتا بھی میں تو تمہیں 10,00,000 دوں گا، تو شریف نے منع نہیں کیا دے دو. اسی طریقے سے 10,00,000 مہر تھا اور بیوی کہتی ہے کہ میں بھی تم سے بہت خوش ہوں، میں سب کا سب چھوڑ دیتی ہوں، معاف کرتی ہوں، یہ بھی جائز ہے، کوئی حرج نہیں. تو خوش دلی کے ساتھ اگر عورت مہر معاف کر دے تو ایک الگ بات، لیکن اسے کوئی طریقہ ایسا اختیار کیا جائے کہ جس سے وہ اپنے آپ کو مجبور سمجھے اور بغیر اس کے اس کے پاس چارہ نہ ہو، تو ایسی صورت میں مہر معاف نہیں ہوتا. تو اس لیے میرے عزیز بھائی اول تو مہر اتنا رکھنا چاہیے جتنا آدمی دے، اور اس میں شریعت کا جہاں تک معاملہ ہے لوگ کہتے ہیں شرع محمدی، سارے معاملات غیر شرعی کرتے ہیں لیکن یہاں آگے بولیں گے شرع محمدی، اور شہر محمدی ان کی نظر میں ہوتا ہے آج کل جاہلوں میں 32 روپے 8 آنے، حالانکہ ابھی مہر کی رقم نہیں. کم سے کم مہر جو ہے وہ 10 درہم ہے، اور 10 درہم تقریباً پونے 3 تولہ چاندی بنتی ہے اس وقت، 300 روپے تولہ تقریباً چاندی ہے اس وقت. تو 1,000 روپے کے اندر مہر ہوتا ہے کم سے کم اگر کوئی باندھے، اور زیادہ کی کوئی حد نہیں، جو جتنا دے سکتا ہے شریعت نے منع نہیں کیا. حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مہر تھا اس زمانے میں، مہر فاطمی جس کو کہتے ہیں، تو 131 تولہ 3 ماسا چاندی تھا. آج آپ 300 روپے کے حساب سے لگا لیں کتنا بن جاتے ہیں، 30-35-40,000 روپے بن جائیں گے. تو بہرحال زیادہ کی کوئی حد نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ زہرا کا جو مہر تھا وہ 131 تولہ 3 ماسا چاندی تھا، اسی کو مہر فاطمی کہا جاتا ہے. اب اگر کوئی شخص سنت کے مطابق مہر رکھنا چاہے تو اس کو بزرگان دین نے سنت ہی قرار دیا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کا، تو اس لیے اگر کوئی اس کو رکھنا چاہے، ضروری نہیں ہے اس سے زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں، کم بھی رکھ سکتے ہیں، یعنی 2.5 تولہ یا 3 تولہ چاندی سے کم نہ ہو اور اس سے زیادہ جتنا چاہے رکھ لو، لیکن اعتدال ہر جگہ مطلوب ہے. اتنا مہر رکھنا چاہیے جو آدمی ادا کر سکے. بعض اوقات بعض لوگ جو ہے وہ، اب مجھے یاد ہے یہاں پر ایک دفعہ نکاح ہوا، ہمارے حضرت مولانا مفتی رفیع عثمانی صاحب مدظ اللہ العالی وہ نکاح پڑھا رہے تھے، اور نکاح کی رقم جو ہے انہوں نے 500 روپے رکھی. حضرت نے فرمایا کہ میں تو نکاح نہیں پڑھاتا، تمہاری حیثیت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اور تم محض صرف 500 روپے رکھ لو، 500 روپے کی حیثیت کیا ہے؟ میں ان سے کہا کہ آپ
دس تولہ سونا تو رکھیں، اتنا تو آپ آسانی سے دے سکتے ہیں، تو دس تولہ سونا رکھوایا اور مہر تو پھر انہوں نے نکاح پڑھایا. تو بہرحال مقصد یہ کہ آدمی اپنی حیثیت کے مطابق رکھے. میں یہ نہیں کہتا کہ دس لاکھ روپے رکھے کوئی آدمی اگر نہیں ہے اس کے پاس اور وہ دو ہزار روپے دے سکتا ہے، دو ہزار روپے رکھے، پانچ ہزار روپے رکھے، ضروری نہیں ہے کہ بہت بڑا مہر. اور نام و نمود کے لیے تو ویسے ہی جائز نہیں، گناہ ایسا. بہرحال اس طرح سے کام کرو جس سے شریعت کی روح پر عمل ہو سکے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ ابھی نکاح ہونے ہیں اس لیے بات کو میں یہیں ختم کر دیتا ہوں، ورنہ یہ موضوع تو اور طویل ہے. انشاءاللہ آئندہ کبھی اللہ نے چاہا تو پھر کسی وقت میں اس موضوع پر مزید بات چیت کروں گا. ابھی نکاح ہوں گے اس کے بعد جو ہے پھر انشاءاللہ دعا بھی کر لیتے ہیں، کیونکہ بعض لوگ جانے والے اگر ہوں تو وہ چلے جائیں، کیونکہ ہر ایک کو اس کا پابند کرنا ضروری نہیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت، تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك، لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجأ منك إلا إليك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، جو باتیں یہاں پر کہی گئی ہیں اخلاص کے ساتھ اے اللہ انہیں قبول فرما، اے اللہ انہیں ہماری نجات کا ذریعہ بنا، پورے پورے دین پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما، دین کو حاصل کرنے کی سمجھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید پڑھنے کی اور سمجھنے کی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو دین پر ثابت قدمی عطا فرما، ہر قسم کے شر و فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گھروں میں اے اللہ دین کا نفاذ فرما، اے اللہ ہمیں دین پر عمل کرنے والا بنا، قرآن مجید سے محبت کرنے والا بنا، اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے محبت کرنے والا ہمیں بنا، اے اللہ آپ کے طریقوں پر چلنے والا ہمیں بنا، جب تک زندہ رہیں عافیت کی زندگی عطا فرما، اور جب اس دنیا سے رخصت ہوں تو ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.